سنیچر یکم دسمبر کے سیربین کے ساتھ نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ سابق امریکی صدر جارج ایچ ڈبلیو بش 94 سال کی عمر میں وفات پا گئے، کیا فرق ہے ان کے اور آج کے امریکہ میں؟
جارج ایچ بش نے ایلائز کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط کر لیے تھے، عرب ایلائز کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، یورپ کے ساتھ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سارے ایلائز کے ساتھ تعلقات خراب۔
تفصیل ذرا دیر بعد سیربین میں، پہلے عالمی خبریں۔
بی سی اردو سروس ہے، نازیہ گلزار سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق امریکی صدر جارج ایچ ڈبلیو بش کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ایک بہترین لیڈر کی خصوصیت کا حامل شخص قرار دیا ہے۔ سابق صدر باراک اوباما نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ امریکہ ایک محب وطن لیڈر سے محروم ہو گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نازش فیض۔
سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش، جنہیں جارج بش سینئر بھی کہا جاتا ہے، 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے بش 1989 سے 1993 تک 41ویں امریکی صدر کے منصب پر فائز رہے۔ ان کے دورے صدارت کو ان کی خارجہ پالیسی کے لیے یاد کیا جاتا ہے، جب مشرق یورپ میں کمیونزم کا خاتمہ ہو رہا تھا، روس ٹوٹ رہا تھا اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔
پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک لبیک کے تمام لیڈرز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ جو احتجاج قانون کے دائرے سے باہر ہو، ریاست اس پر خاموش نہیں رہ سکتی۔
خادم حسین رضوی، جو تحریک لبیک کے امیر ہیں، ان کو بغاوت اور دہشت گردی کے جرم میں الزامات میں لاہور کے تھانہ سول لائنز میں چارج کر دیا گیا ہے۔ افضل حسین قادری، جو تحریک لبیک کے دوسرے اہم رہنما ہیں، ان کو گجرات میں بغاوت اور دہشت گردی کے الزامات میں چارج کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو براہ راست املاک کو تباہ کرنے میں، اس میں جو ایکٹیو لوگ سارے تھے، ان کو دہشت گردی کے الزامات میں جو مختلف تھانے ہیں ان میں چارج کیا جا رہا ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عوام روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے نہ گھبرائیں، خسارے سے نمٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لاہور میں چیمبر آف کامرس کے وفد سے گفتگو میں انہوں نے ملکی حالات سے نمٹنے کے حوالے سے لائحہ عمل پر بات کرتے ہوئے کہا،
ڈالر کی شارٹیج ہے نا، تو اس کو ہم کور کرنے کے لیے چار چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک، ہم ایکسپورٹرز کو پوری طرح مدد کر رہے ہیں، ان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کی، تاکہ وہ کمپیٹ کرے، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جب ہمارے اوورسیز پاکستانی کے ریمیٹنسز آ رہے ہیں، تقریباً 20 ارب ڈالر کے آتے ہیں، ہمارے خیال میں کہ اگر ہم ان کو انسینٹیوائز کر دیں تو یہ 10 ارب اور مزید ریمیٹنسز آ سکتی ہیں۔ وہ ہم نے پورا شروع کر دیا ہے، ان کے لیے پورا پلان بنا لیا ہے۔ تیسری چیز ہے انویسٹمنٹ، اور انویسٹمنٹ ہی ہے جو کہ ایونچولی ملک کو اٹھاتی ہے۔
ارجنٹائن میں بڑی معیشتوں کے حامل ملکوں کے گروپ G20 کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ کھلے دل اشتراک عمل، جدت اور شراکت داری کے عمل کی پاسداری کریں اور ذمہ داری کے ساتھ عالمی معیشت کو مشکلات سے نکالیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ چین اصلاحات کے نئے مرحلے کو تیزی سے آگے بڑھائے گا اور حقوق ملکیت، دانش کے تحفظ اور برآمدات کے فروغ کے لیے کوششیں بڑھانے کا عمل شروع کرے گا۔ ادھر توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے صدر سے ملاقات کریں گے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان جاری تجارتی جنگ کے معاملات پر بحث کی جائے گی۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران نے ملک کے اندر تیار کیا جانے والا تباہ کن قسم کا جنگی بحری جہاز سمندر میں اتار دیا ہے۔ اس جہاز کی تیاری پر 6 برس کا عرصہ لگا۔ تفصیل کے ساتھ اسد علی چودھری۔
ساہند نامی اس جہاز کا وزن 1300 ٹن اور لمبائی 96 میٹر ہے۔ اس جہاز پر ہیلی پیڈ کے علاوہ رڈار نظام بھی نصب ہے۔ ساہند پر زمین سے فضا میں ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل نظام کو بھی نصب کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ اقدام ایسے وقت پر اٹھایا گیا ہے جب ایران اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ صورتحال میں ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے نیول کمانڈر سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کو دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عسکری صلاحیتوں کو بڑھانا ہوگا۔
برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے کے ایک اور وزیر سیم جائما نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کے بعد بریگزٹ منصوبے کی مخالفت میں کابینہ سے استعفیٰ دینے والے وزیروں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ سیم جائما یونیورسٹیوں اور سائنسی امور کے نگران وزیر تھے۔ نے اپنے فیصلے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ بریگزٹ ڈیل کسی بھی صورت برطانیہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ بریگزٹ ڈیل پر پارلیمان میں 11 دسمبر کو رائے شماری ہوگی۔ یمن کے بندرگاہی شہر حدیدہ میں یمنی حکومتی فورسز اور حوثی باغیوں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق ان جھڑپوں میں 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 8 حوثی باغی اور 2 کا تعلق حکومت کے حمایت یافتہ جنگجوؤں سے ہے۔ حدیدہ کے شہر پر حوثی ملیشا کو کنٹرول حاصل ہے اور سعودی عرب کی قیادت میں قائم عسکری اتحاد اس شہر کا قبضہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔
نومبر سے اردو نشریات میں سیربین کی شارٹ ویو کی 7300 کلو ہرٹز والی فریکوینسی تبدیل کی جا رہی ہے۔ 19 نومبر سے شارٹ ویو کی یہ نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز ہوگی۔ باقی فریکوینسیز حسب معمول رہیں گی، یعنی 19, 25, 31 اور 41 میٹر بینڈ میڈیم ویو پر، اور شارٹ ویو پر نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز۔ سیربین روزانہ رات 8 بجے سے 9 بجے تک۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سامعین کو ہم یاد دلا دیں کہ گزشتہ ایک ہفتے سے ہم سیربین کی تاریخ کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہاں لندن سے نشر ہونے والا سیربین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب یہ 3 دسمبر یعنی پیر سے اسلام آباد سے پیش کیا جایا کرے گا۔ آج کی گفتگو میں معمول کے مطابق میرے ساتھ ہوں گے ہمارے سینئر ساتھی راشد اشرف صاحب، جو اس وقت یہاں میرے ساتھ موجود ہیں۔ راشد بھائی، آج یہ میرا آخری پروگرام ہے اور مجھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے آج وہی فیلنگز ہو رہی تھیں، جیسے پیٹ میں بٹر فلائز، نروسنیس، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بالکل اسی طرح سے میں نے پروگرام شروع کیا تھا، آج سے 20-21 سال پہلے پہلا پروگرام کیا تھا، تب بھی میں اسی طرح نروس تھی، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تھوڑی خوشی بھی تھی کہ میں سیربین پیش کرنے جا رہی ہوں، لیکن آج تھوڑا سا دکھ ہے کہ یہ میرا آخری پروگرام ہے۔
آخری پروگرام؟ ہاں، ظاہر ہے سیربین آپ کا آخری پروگرام ہے۔ اور بی اصل میں یہ نروسنیس ہوتی ہے، یہ بہت ہی قدرتی بات ہے۔ ہم لوگ گوشت پوست کے کھال اور ہڈی کھال کے بنے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے اوپر اثرات کا اثر، حالات کا اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ اور یہ کہ اب جیسا تم نے کہا کہ آج تم یہ آخری پروگرام پیش کرنا چاہ رہی ہو، تو اس کا اثر تو تمہارے دل پہ ہوگا یقینی طور پر۔ اور یہ جو نروسنیس ہے یہ بہت ہی نیچرل ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا ہے تو اس کی خبر سیربین کے بعد آئی تھی، شبنامے سے پہلے۔ شبنامہ مجھے پیش کرنا تھا، بل پروگرام تیار کر لیا، لیکن میں اتنا نروس تھا، کہ وہ پورے 15 منٹ جو اس وقت شبنامے کے تھے، میں کانپتا رہا تھا مائکروفون کے سامنے۔ اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں 30-35 سال کی براڈ کاسٹنگ کے بعد۔
جی راجی صاحب، میرا ہی آخری پروگرام ضرور ہے، لیکن سیربین کا سفر جاری رہے گا پاکستان سے، تو ہمارے جو پاکستان کے تمام ساتھی ہیں ان کو ہماری تمام نیک خواہشات ہیں اور یہ سفر سیربین کا جاری رہے گا۔ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں، پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کی بڑی خبروں کی۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے اعلان کیا ہے کہ ان کے والد اور سابق امریکی صدر جارج ایچ ڈبلیو بش کا 94 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سینئر بش کہے جانے والے صدر کا جمعے کی شام کو انتقال ہوا تھا، وہ دوسری جنگ عظیم کے پائلٹوں میں شامل تھے۔ ان کی لیگیسی اور سیاسی کریئر پر ہم ایک نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے سنتے ہیں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نازش فیض کی زبانی۔
جارج ہربرٹ واکر بش کی پیدائش 12 جولائی 1924 میں میساچوسٹ کے میلٹن میں ہوئی تھی۔ وہ ایک انویسٹمنٹ بینکر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش دوسری جنگ عظیم کے پائلٹوں میں شامل تھے۔ 1964 میں ریپبلکن کی جانب سے سیاست میں اترنے سے قبل وہ ٹیکسس میں تیل اور پیٹرول کے بڑے تاجر تھے۔ رواں سال ان کی اہلیہ بابرا بش کا بھی انتقال ہوا ہے۔ ان کے انتقال کے ایک ہفتے بعد اپریل میں انہیں ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں رکھا گیا تھا۔ انہیں خون میں انفیکشن ہو گیا تھا۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے بش 1989 سے 1993 تک 41ویں امریکی صدر کے منصب پر فائز رہے۔ ان کے دور صدارت کو ان کی خارجہ پالیسی کے لیے یاد کیا جاتا ہے، جب مشرق یورپ میں کمیونزم کا خاتمہ ہو رہا تھا، روس ٹوٹ رہا تھا اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ چین میں امریکہ کے سابق سفیر گیری لوکی، جو کہ سابق صدر باراک اوباما کے دور میں وزیر تجارت بھی رہ چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جارج بش کا تمام سیاسی جماعتیں احترام کرتی
I think we've long had great respect for میں سمجھتا ہوں کہ ہم طویل عرصے سے صدر بش کا احترام کرتے آئے ہیں. وہ اپنی ذات میں ایک عہد تھے. جہاں دھڑے بندی حتمی مقصد تھا وہ ہمیشہ سمجھوتے کے لیے تیار رہتے, امریکہ کی ترقی اور مفاد کے پیش نظر کام کرتے بغیر یہ سوچے کہ اس کام کا کریڈٹ کس پارٹی کو ملے گا. وہ ایک ایسی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ اگر امریکہ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ہر پارٹی کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا.
برطانیہ کے سابق وزیر اعظم سر جان میجر نے جارج بش کے صدارتی دور کو یاد کرتے ہوئے کہا,
وہ دنیا کے لیے ایک مخلص شہری تھے. وہ صرف ایک ملک کے صدر نہیں تھے. امریکی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ دیکھا کہ دنیا کے مفاد میں کیا ہے. اور اگر آپ مشرق وسطی، چین یا پھر دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو ہر جگہ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں.
صدارتی مورخ مارک ابڈر گروف نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ صدر بش نے دنیا میں جاری سرد جنگ کو پرامن طریقے سے ختم کرنے کے لیے اپنی سفارتی مہارت کو استعمال کیا.
There's no question that George H.W. Bush made an immeasurable contribution.
اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ جارج ایچ ڈبلیو بش نے سرد جنگ کو ختم کرنے کے لیے بے شمار کام کیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ اس کا خاتمہ پرامن طریقے سے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ان کی سفارتی مہارت کے باعث ہی ممکن ہو سکا ہے.
جارج ایچ ڈبلیو بش کے انتقال کی خبر سن کر دنیا بھر سے تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق امریکی صدر جارج ایچ ڈبلیو بش کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ایک بہترین لیڈر کی خصوصیات کا حامل شخص قرار دیا ہے. سابق صدر باراک اوباما نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ امریکہ ایک محب وطن لیڈر سے محروم ہو گیا ہے. جارج ایچ ڈبلیو بش کی آخری رسومات کے لیے ابھی دن کا تعین نہیں کیا گیا ہے, جبکہ امریکہ کی سرکاری عمارتوں پر امریکی پرچم 30 دن کے لیے سرنگو رہے گا.
جارج ایچ ڈبلیو بش کے انتقال پر آپ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سن رہے تھے نازش فیض سے. بش کے دور صدارت کو ان کی خارجہ پالیسی کے لیے یاد کیا جاتا ہے, جب مشرقی یورپ میں کمیونزم کا خاتمہ ہو رہا تھا, روس ٹوٹ رہا تھا اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور کے طور پر ابھر کر سامنے آیا تھا. تو کیسا تھا ان کا دور اور کیا تھی ان کی لیگیسی, اس بارے میں میں نے تجزیہ کار اور امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی.
دیکھیے, جارج بش سینئر کی لیگیسی جو ہے, ایک تو ایک گلف وار ون ہے جو انہوں نے صدام حسین کو کویت کے آکیوپیشن سے نکالا, اور نہ صرف وہ جنگ کی سکسیس ہے بلکہ جس طرح سے, جس نوعیت سے انہوں نے وہ جنگ لڑی, ایک کوالیشن آف دا ولنگ بنایا, 30 پارٹنرز تھے. شاید لوگوں کو آپ یقین نہیں آئے گا کہ امریکہ کا پارٹنر سیریا بھی تھا عراق کی اس جنگ میں. تو جس طرح سے انہوں نے وہ جنگ لڑی وہ ان کے لیے ایک اہم لیگیسی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کافی ڈپلومیٹک پرسنالٹی تھی. انہوں نے کافی امریکہ کی انٹرنیشنلزم بڑھائے اور الائز کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے, بالکل ریورس جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کے بالکل وہ اپوزٹ تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نہ صرف انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوآپریشن کرتے تھے, گھر ایٹ ہوم یعنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی کمپرومائز کے لیے وہ بالکل تیار تھے. جب انہوں نے کیمپین لڑی تھی مثال کے طور پہ الیکشن میں, تو ان کا سب سے بڑا سلوگن تھا ریڈ مائی لپس نو نیو ٹیکسز. تو وہ بہت مشہور سلوگن ہو گیا تھا, لیکن صرف 2 سال کے اندر ہی وہ پھر نئے ٹیکسز لے کر آئے, کیونکہ ان کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ نئے ٹیکسز کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے وہ آئیڈیولوجیکل کم پراگمیٹسٹ زیادہ تھے, اور اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید آخری پراگمیٹک پریسیڈنٹ رہے ہیں امریکہ کے. اب
یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا عراق کا صدام حسین کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس دور میں صدام حسین کو ہٹا دیا جاتا جب یہ سینئر بش تھے تو کیا آج حالات مختلف ہوتے؟
نہیں, مطلب صدام حسین کی پالیسیز میں تبدیلی نہیں آئی, اور اس زمانے میں جو انٹرنل انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر جنگ مزید لڑنے کی کوشش کرتے تو وہی حال ہوتا جو اس بار ہوا 2003 میں. تو اس زمانے میں جو ان کے ایڈوائزرز تھے جم بیکر وغیرہ, وہ کافی سینسیبل اور پریگمیٹک لوگ تھے. انہوں نے بس سمجھا کہ کویت کو انہوں نے قبضہ کیا, اس کو ریورس کر دیں اور اتنا ہی باقی تھا, کیونکہ اس سے زیادہ اگر وہ آگے جاتے تو کیجولٹیز بہت بڑھ جاتی, سویلین اور کوالیشن پہ بھی اسٹرین پڑنے لگ جاتا. تو صدام حسین کا جو پرابلم تھا وہ ایکچولی اتنا نہیں تھا جتنا نیو کنزرویٹیو نے بنائے. رونلڈ ریگن کے زمانے میں اور جارج بش جونیئر کے زمانے میں جو نئے فورن پالیسی لوگ آئے ہیں کنزرویٹیو پارٹی میں, اس کو نیو کنزرویٹیو کہتے ہیں, وہ بہت پرو اسرائیل اور اینٹی عرب ہیں. لیکن جارج ایچ بش کے زمانے میں وہ لوگ پاور میں نہیں تھے.
اچھا یہ بتایا ابھی آپ نے جارج بش جونیئر کا ذکر کیا, تو ان کی پالیسیز اپنے والد کی پالیسیز سے کس حد تک مختلف تھی, کتنا ڈفرینٹ تھا ان دونوں میں؟
مطلب وہ کانشیسلی اپنے فادر کے پالیسیز کے خلاف تھے اور اپنے فادر کی جو شیڈو تھی اس میں سے نکلنے کی بہت کوشش کی. مثال کے طور پہ رونلڈ ریگن کے زمانے میں جو رائزنگ سپر اسٹارز تھے وہ ڈک چینی, ڈونلڈ رمسفیلڈ اور جارج ایچ بش تھے. تو لیکن اس میں ڈک چینی اور رومنی بالکل بش کے ایک قسم سے دشمن تھے وہ, اور رومنی نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ جارج ہربرٹ بش کی کریئر کو تباہ کر دے اور ان کو ڈائریکٹر بنا دیا تھا سی آئی اے کا, اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر کبھی پریسیڈنٹ نہیں بنتے. یہ ایک واحد جارج بش ہیں جو ڈائریکٹر بن کے سی آئی اے کے اس کے باوجود پریسیڈنٹ بنے. لیکن جب ان کے بیٹے پریسیڈنٹ بنے تو انہوں نے ان خاص لوگ جو اپنے ان کے فادر کے دشمن تھے ان کو انہوں نے چن کے اپنے کیبنٹ میں لیا, رومنی کو ڈیفنس منسٹر بنایا, ڈک چینی کو وائس پریسیڈنٹ بنایا. تو وہاں پہ وہ ٹینشن اگر آپ 2000 کے جو کنفرمیشن ہیئرنگز وغیرہ دیکھیں گے تو وہ ڈسکشن بہت ہو رہا تھا کہ جارج ڈبلیو بش بہت ہی کانشیس اٹمپٹ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے فادر سے علیحدہ کیا. حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ جارج ڈبلیو بش الیکشن اسی لیے لڑے کہ وہ اپنے فادر کا بدلہ لینا چاہتے تھے بل کلنٹن کے سے بیسیکلی.
جی ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب ذکر کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا اور کے دور کا اور سینئر جارج بش کے دور کا, یہ بتائیں کہ ان کے زمانے میں جو امریکہ کی شبیہ تھی, اثر و رسوخ تھا, جو ایک امیج تھی امریکہ کی, وہ آج کی امریکہ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں موجود ہے صدر کے طور پر, کتنا مختلف ہے, کیا فرق ہے ان دونوں کے دور میں؟
دیکھیے اس زمانے میں تو یہ بات طے تھی کہ امریکہ ایک انڈسپینسیبل نیشن تھا, امریکہ کے بغیر کوئی انٹرنیشنل ایونٹ نہیں ہو سکتا تھا, عراق کی جنگ ہو یا بوسنیا کی جنگ ہو یا انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج. جارج ایچ بش کلائمیٹ سپورٹر تھے, کلائمیٹ چینج کے خلاف وہ ایکٹیو تھے. تو اس طرح کی چیزیں امریکہ بالکل ایک جینوئن ایک ایسے لیڈر کی طرح تھا کہ لوگ دوسرے ملک یوز ٹو لک اپ ٹو امریکہ. لیکن جب سے ڈونلڈ ٹرمپ پریسیڈنٹ بنے مطلب بالکل امریکہ تو دنیا کا ٹربل میکر بن گیا ہے, ملک ڈرتے ہیں. خود ایلائز جارج ایچ بش نے ایلائز کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط کر لیے تھے, عرب ایلائز کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, ایسٹ ایشیا, وہ جاپان بھی گئے تھے, کافی مشہور ٹرپ تھی ان کی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سارے ایلائز کے ساتھ تعلقات خراب اور بس رشیا اور سعودی عرب جیسے پرابلمیٹک ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھا ہے.
تجزیہ کار مختدر خان, پاکستان میں بچوں سے زیادتی اور ان کی فحش ویڈیوز کے کاروبار مختلف علاقوں میں کسی نہ کسی شکل میں جاری ہیں. قصور اور سرگودا کے بعد اب خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد سے بھی ایک شخص کو بین الاقوامی گروہ کے ایک رکن کو گرفتار کیا گیا ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
پاکستان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے نے بچوں کی اریاں ویڈیوز اور تصاویر کا کاروبار کرنے والے بین الاقوامی گروہ کے ایک مقامی شخص کو ضلع ایبٹ آباد سے گرفتار کر لیا ہے. ایبٹ آباد میں ایف آئی اے کے حکام کو انٹرپول اسپین سے معلومات حاصل ہوئی تھیں جس کی بنیاد پر کارروائی کی گئی ہے. انٹرپول اسپین سے ایک واٹس ایپ نمبر کے بارے میں بتایا گیا جس سے بچوں کی اریان تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر استعمال ہو رہی تھیں. وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ایبٹ آباد میں قائم سائبر ونگ کے حکام نے تحصیل غازی میں وقار نامی شخص کے گھر پر چھاپہ مارا جہاں سے وقار کو گرفتار کر لیا گیا ہے. چھاپے کے وقت وقار کے موبائل فون, لیپ ٹاپ اور دیگر سامان بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے جس سے بڑی تعداد میں بچوں کی فحش ویڈیوز اور تصاویر برآمد ہوئی ہیں. ایف آئی اے نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے جس کے بعد ملزم سے تفتیش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے قصور اور سرگودا سے بھی بچوں کی فحش ویڈیو اور تصاویر کے کاروبار کی خبریں آئی تھیں. سرگودا سے گزشتہ سال اپریل میں سعادت نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا جس پر الزام عائد تھا کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بچوں کی فحش ویڈیوز اور تصاویر بنا کر بین الاقوامی سطح پر فروخت کرتا ہے. سعادت امین کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دینے کے بہانے اپنے ایک کمرے میں قائم ورکشاپ میں لاتا جہاں پر یہ ویڈیوز بنائی جاتی تھیں. اس طرح جنوری 2018 میں کینیڈا کی جانب سے فراہم کی گئی معلومات پر پنجاب کے ضلع جھنگ سے ایک شخص کو فحش ویڈیوز بنانے اور اسے بین الاقوامی سطح پر فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا. ایبٹ آباد سے کی گئی گرفتاری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تفتیش کے بعد معلوم ہو سکے گا کہ یہاں سے کس پیمانے کا کاروبار ہو رہا تھا. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں عرب شہزادوں کو شکار کے لیے 15 سے زائد علاقے الاٹ کیے گئے ہیں. حکام کے مطابق یہ علاقے نایاب پرندے تلور کے شکار کے لیے الاٹ کیے گئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
محکمہ جنگلات و جنگلی حیات حکومت بلوچستان کے ایک سینئر اہلکار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ عرب شہزادوں کو شکار کے لیے یہ علاقے مختلف اضلاع میں الاٹ کیے گئے ہیں. ان علاقوں میں نایاب پرندے تلور کا شکار کیا جائے گا. تلور ایک ہجرت کرنے والا پرندہ ہے جو کہ اس موسم میں روس سے بلوچستان کے گرم علاقوں کا رخ کرتا ہے. تلور کا شمار ان پرندوں میں ہوتا ہے جن کی نسل معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے. 80 کی دہائی سے مختلف عرب ممالک کے حکمران خاندانوں سے تعلق رکھنے والے شہزادے اس کے شکار کے لیے بلوچستان آ رہے ہیں. سردیوں میں چاغی، خاران، واشوک، جلمکسی، موسیٰ خیل، قلعہ سیف اللہ، پنجگور اور بعض دیگر اضلاع کے مخصوص علاقے ان کی شکارگاہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. بلوچستان کی بعض کمپرس جماعتوں کے علاوہ غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے عرب شہزادوں کو شکارگاہیں الاٹ کرنے کی مخالفت کی جاتی رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے اس مخالفت کو اہمیت نہیں دی گئی. سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی عرب شہزادے تلور کے شکار کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں کا رخ کرتے ہیں. محکمہ جنگلات کے اہلکار کے مطابق پہلی مرتبہ محکمہ خارجہ نے حکومت بلوچستان کے محکمہ جنگلات و جنگلی حیات کے قواعد و ضوابط کی پاسداری کی ہے. اہلکار نے اس حوالے سے ضلع جلمکسی میں قطری شہزادے شیخ فلا بن جاسم کی الاٹمنٹ کا خصوصیت کے ساتھ حوالہ دیا. اہلکار نے بتایا کہ قطری شہزادے نے تلور کے شکار کے لیے $100,000 کی فیس جمع کرا دی ہے. قطری شہزادے کو قواعد و ضوابط کے مطابق 10 روز میں 100 تلور کے شکار کی اجازت ہوگی. اگر 10 روز کے بعد شکار کا سلسلہ جاری رکھا گیا تو ان کو مزید $100,000 کی ادائیگی کرنی پڑے گی. شکار کے لیے استعمال کیے جانے والے بازوں پر بھی فیس مقرر کی گئی ہے. اہلکار نے بتایا کہ شکار سے وصول کی گئی رقم سے جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے فنڈ قائم کیا جائے گا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے G20 اجلاس ایک امتحان ثابت ہوا، کیونکہ سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ وہ ایک بین الاقوامی اسٹیج پر نظر آئے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، عبد الوہاب کی زبانی.
اس تنہائی کے پہلے اشارے اس فیملی فوٹو سے ملے جو اس قسم کے عالمی اجلاسوں میں کھینچی جاتی ہے. آپس میں بات چیت، ہاتھ ملانا اور حرکات و سکنات ایسا بہت کچھ ظاہر کر دیتی ہیں جو پریس کو دیا گیا ایک سفارتی یا سیاسی بیان چھپا سکتا ہے. سعودی ولی عہد اس تصویر میں قطار کے آخر میں کھڑے نظر آئے. وہ G20 میں واحد عرب لیڈر ہیں اور سوٹ پہنے حکمرانوں کے سمندر میں اپنے روایتی لباس میں آرام سے نظروں میں آ رہے تھے. کئی موقعوں پر ان کے چہرے پر غیر یقینی اور پریشانی نظر آئی. بعض حکمرانوں نے ان سے مختصر بات چیت کی اور کئی نے تو خود آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا. یہ لیڈر جانتے ہیں کہ ان کے بعض ووٹر سعودی حکمران کو کتنا خطرناک سمجھتے ہیں. ایک شخص جن کا رویہ ان کی طرف بالکل مختلف تھا وہ ہیں روسی صدر پوتن. وہ پرتپاک انداز میں محمد بن سلمان کی طرف بڑھے اور بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ دونوں نے ہائی فائیو کیا. روسی حکمران مغرب کے لبرل حکمرانوں کو غصہ دلانے کے ماسٹر ہیں اور اپنے اقدامات سے یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ سعودی عرب سے قریبی تعلقات ان کی اسٹریٹیجک ضرورت ہے. کئی لیڈروں نے ان سے مختصر اور رسمی بات چیت بھی کی ہے، جن میں امریکہ، انڈیا، جنوبی کوریا، میکسیکو، جنوبی افریقہ اور چین شامل ہیں. سعودی وزارت خارجہ نے ان ملاقاتوں کی تصویر ٹویٹ کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگائی. صحافی خاشوگجی کے قتل کے بعد یہ برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مئے کی ان سے پہلی ملاقات تھی، اور ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹریزا مئے نے واضح الفاظ میں اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. ٹریزا مئے کے ترجمان کے مطابق انہوں نے ولی عہد سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ترکی کی جانب سے خاشوگجی کے قتل کی تحقیقات میں سعودی عرب مکمل تعاون کرے. ٹریزا مئے نے یہ بھی کہا ہے کہ دوسرے ممالک میں یہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے کہ ایسے شرمناک واقعہ دوبارہ پیش نہیں آئیں گے، سعودی عرب کو اقدامات کرنے ہوں گے. سعودی ولی عہد سے یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ ممکنہ طور پر آئندہ ہفتے یمن کے تنازع کے حل کے لیے ہونے والے مذاکرات کی حمایت کریں. فرانس کے صدر میکرون بھی ولی عہد سے ملے اور خاشوگجی کے قتل کے کیس میں بین الاقوامی تحقیق کاروں کو شامل تفتیش کرنے کا کہا. اس ملاقات کی فوٹیج کو دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے میکرون ولی عہد سے کہہ رہے ہوں کہ انہیں پریشانی ہے کیونکہ سعودی لیڈر ان کی بات نہیں سن رہے ہیں. सच्चाई तो यह है कि ये इजलास इस बात की दुरुस्त अक्कासी करता है कि वली अहद इस वक्त दुनिया में कहां खड़े हैं। आलमी हुक्मरानों को खाशोगजी के कत्ल के बाद सऊदी अरब और ख़ास तौर पर वली अहद के रवैये पर गम गुस्सा है, और क्योंकि अभी तहकीकात अपने अंजाम को नहीं पहुंची हैं तो फिलहाल ये गुस्सा जल्द हवा होता नजर नहीं आ रहा। आलमी रहनुमा ये जानते हैं कि सऊदी अरब से ताल्लुकात उनके कौमी मुफाद में हैं और उसके साथ तजारती और इंटेलिजेंस ताल्लुकात का तहफ्फुज़ ज़रूरी है, तो ऐसे में सऊदी अरब से बातचीत करते रहना ज़रूरी है, ना कि दूर खड़े उस पर पत्थर बरसाते रहना। G20 इजलास में आलमी हुक्मरान उनसे मुकम्मल तौर पर तो नहीं कतराए, लेकिन एक बात वाज़े है कि वली अहद की साख को धचका लगा है और उसे बहाल होने में वक्त दरकार होगा, जिसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि तुर्की की जानिब से कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर वली अहद का रद्द अमल क्या होता है।
BBC Urdu.com की रिपोर्ट, अब्दुल वहाब की जबानी।
हमारे एक पुराने सामे लिखते हैं, वक्त कितना बदल गया है। इंग्लिस्तान से जब बहरी जहाज ताज़ा डाक और अखबारात लेकर 9 माह की तवील मुद्दत में कलकत्ते की बंदरगाह पे पहुंचता था, तो वहां मुंतजिर अंग्रेज जहाज के साहिल पर लगने से पहले ही कश्तियां लेकर उस तक पहुंच जाते और डाक के थैलों और अखबारों पर झपट पड़ते।
आज आपका पैगाम बरकी तौर पर एक लम्हे में दुनिया के एक सिरे से दूसरे तक पहुँच जाता है, लेकिन कागज पर कलम चलाकर दिल की बात रकम करने वाले हमारे सामईन आज भी इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं।
आपके इलाके में पैगाम रसानी की जदीद सहूलियात अभी नहीं पहुंची तो फिक्रमंद ना हो,
आप हमें खत लिख सकते हैं। पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। खतों के जवाब हर इतवार को सैरबीन में दिए जाते हैं।
और अब खेल की खबरों के साथ शमशाद आफरीदी।
इंडिया की रियासत उड़ीसा में जारी मर्दों के आलमी हॉकी कप के पूल डी में अपने इब्तदाई मैच में पाकिस्तान को जर्मनी की हॉकी टीम ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। इससे पहले इसी पूल में नीदरलैंड ने मलाइशिया को 0 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी थी। कल पूल सी में कनाडा का मुकाबला जनूबी अफ्रीका और इंडिया का मुकाबला बेल्जियम से होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लेथम ने अपनी टीम पर जोर दिया है कि वो दूसरे टेस्ट में शिकस्त से मुस्बत सबक लें और खसूसन यासिर शाह की बॉलिंग का मुकाबला करने के लिए मंसूबा बनाएं। इससे पहले न्यूजीलैंड के बैटिंग कोच ने भी यासिर शाह के खिलाफ मुख्तसर और जामे मंसूबा बंदी के तहत खेलने की जरूरत पर बात की थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच पीर से अबुजैबी में शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। फुटबॉल प्रीमियर लीग में आज 6 मैचेस खेले जाएंगे। नुमाया मैचों में मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला साउथहैम्पटन, लेस्टर सिटी का मुकाबला वॉटफोर्ड और मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला AFC बॉर्नमथ से होगा। स्नूकर में चीन के यूडिलो पर मैच फिक्सिंग इंक्वायरी के बाद 10 साल और 9 माह, जबकि उनके साथी चाओ यूपेंग पर 6 साल की पाबंदी लगा दी गई है। 31 साल यूडिलो 2016 में स्कॉटिश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे थे और सजा के वक्त आलमी रैंकिंग में 43वें नंबर पर मौजूद थे। बांग्लादेश के शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच के दूसरे रोज खेल के अख्तिताम पर वेस्टइंडीज ने अपनी पहली इनिंग्स में 5 खिलाड़ी आउट पर 75 रन बनाए। इससे पहले बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स में 506 रन बनाए थे। दोनों टीमों के दरमियान जारी इस सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 से बर्तरी हासिल है। शारजा में जारी T10 क्रिकेट लीग में पख्तूनस के 136 रन के हदफ के जवाब में नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीम मुकर्रा ओवर्स में 4 खिलाड़ी आउट पर 122 रन बना सकी।
खेल की खबरें पेश की शमशाद आफरीदी ने। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि यहाँ लंदन से अब तक पेश होने वाला प्रोग्राम सैरबीन 3 दिसंबर से इस्लामाबाद से पेश हुआ करेगा, और गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम सैरबीन की तारीख पर नज़र डाल रहे हैं जो आप प्रोग्राम के अगले हिस्से में सुन सकेंगे। यहाँ निस्फ पर वक्त हुआ है अहम आलमी खबरों के खुलासे का, सुनिए नाज़िया गुलजार की ज़बानी।
امریکہ کے سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں، جس پر صدر ٹرمپ سمیت عالمی رہنماؤں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ حکومت نے تحریک لبیک کے احتجاج کے دوران سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے پر تحریک کے سربراہ سمیت اہم رہنماؤں کے خلاف غداری اور دہشت گردی کے الزامات میں مقدمات درج کرائے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے G20 کے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ شراکتی عمل کی پاسداری کریں اور ذمہ داری کے ساتھ عالمی معیشت کو مشکلات سے نکالیں۔ پیرس میں ہزاروں افراد نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرے کیے۔ مشتعل مظاہرین کی طرف سے پرتشدد کارروائیوں کے جواب میں سیکورٹی فورسز نے کارروائی بھی کی۔ برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے کے ایک اور وزیر سیم جائما نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی کی اردو نشریات سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اب پیش خدمت ہے ہفتہ وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو، جو آپ کے لیے دلی سے شکیل اختر لے کر آتے ہیں۔
انڈیا کی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے جمعے کو ایک فوجی تقریب میں کہا کہ اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ آنا چاہتا ہے، اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے خود کو ایک سیکولر ملک میں تبدیل کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس میں بقول ان کے کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس انڈیا ایک سیکولر ملک ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا اندرونی جائزہ لے اور انڈیا کے ساتھ آنے کے لیے خود کو ایک سیکولر ملک بنائے۔ جنرل بپن راوت نے یہ بیان پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کے حوالے سے دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ماضی میں جرمنی اور فرانس کئی جنگیں لڑ چکے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان گہری دشمنی تھی، اور آج وہ نہ صرف دوست ہیں بلکہ ان کی سرحد ہیں ایک دوسرے کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ اگر فرانس اور جرمنی ساتھ آ سکتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان کیوں نہیں۔ انڈیا میں فوج کے جنرل سیاسی تعلقات پر عموماً بیانات دینے سے گریز کرتے ہیں، لیکن حالیہ مہینوں میں جنرل راوت نے پاکستان کے حوالے سے کئی بار بیانات دیے ہیں۔ گزشتہ دنوں کرتارپور راہداری کے سنگ بنیاد رکھنے پر انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک علیحدہ معاملہ ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات نہیں بہتر ہو جائیں گے۔ تعلقات بہتر کرنے کے لیے پاکستان پہلے انڈیا میں دہشت گرد سرگرمیوں پر قابو پائے۔ کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھنے پر پاکستان کے وزیراعظم کا لب و لہجہ مصالح ہٹانا اور دوستی کے لیے آگے بڑھنے کا تھا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد عمران خان پہلی بار انڈیا سے براہ راست روبرو تھے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ محمود قریشی نے بھی سکھوں کے اس مقدس مقام کو انڈین زائرین کے لیے کھولنے کے اعلان کے موقع پر مذہبی ہم آہنگی کی بات کی اور تمام مذاہب کا ذکر کیا۔ انہوں نے اس موقع پر بانی پاکستان کی تاریخی تقریر کا بھی حوالہ دے کر پاکستان کے عوام کو بھی مذہبی مساوات کا پیغام یاد دلایا تھا۔ اس تقریب میں پاکستان کے بری فوج کے سربراہ بھی شریک تھے۔ کرتارپور راہداری کا پیغام یقیناً ایک مثبت پیغام تھا۔ اس کا فیصلہ پاکستان کے اپنے حالات کے پیش نظر ایک انتہائی اہم اور بڑا فیصلہ تھا۔ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے حالیہ برسوں میں یک طرفہ لیا گیا بہت بڑا فیصلہ ہے۔ انڈین حکومت واضح طور پر پاکستان کی جانب سے اتنی جلدی اور اتنے بڑے فیصلے کی توقع نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی وہ اس کے لیے تیار تھی۔ تقریب سے پہلے ہی انڈین وزیر خارجہ سشما سوراج نے ایک سخت بیان دے کر حکومت کی پوزیشن واضح کر دی تھی۔ کرتارپور راہداری ماحول میں کچھ نرمی پیدا کرنے کے لیے انڈیا کے لیے ایک بہترین موقع تھا جو اس نے کھو دیا۔ مودی حکومت کے تقریباً 5 برس بات چیت کے بغیر تلخیوں میں گزر گئے۔ کرتارپور اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ عوام کے لیے اٹھایا گیا بہت بڑا قدم ہے۔ اس قدم سے انڈین پنجاب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ راہداری آنے والے دنوں میں رشتوں میں مثبت تبدیلی کی ضامن بنے گی۔ دونوں ملکوں کی تلخیوں کی سب سے بھاری قیمت عوام ادا کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے عوامی رشتوں میں بدترین مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب ایک حکومت نے آگے بڑھ کر ایک انتہائی مثبت قدم اٹھایا ہے۔ مثبت فیصلے کبھی ضائع نہیں جاتے۔ دنیا کے اس بدلتے ہوئے دور میں تلخیوں کی سیاست بہت دنوں تک جاری نہیں رہ سکتی۔ کرتارپور راہداری اس حقیقت کی طرف پہلا بڑا قدم ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، دلی۔
دوسرا پہلو کے بعد آئیے اب سنتے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
Mehndi hai nachne wali, haathon mein gehri lali. Kahi sakhiya ab kaliya, haathon mein khilne wali hai.
Mehndi bhi raj gayi aur sakhiya saheliyan bhi pahunch chuki hain, kyunki aaj Jodhpur ke Umaid Bhavan Palace mein Priyanka aur Nick Jones ki shaadi hai.
Ye sehra band ke main to aaya re. ڈولی بازات پہ ساتھ میں تو لایا رے۔
निक अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसी हफ्ते इंडिया पहुंचे थे। जहां चाहे ले जाए, लोग तो पहले ही उन्हें परदेसी गर्ल का खिताब दे चुके हैं। दीपिका के बाद प्रियंका भी पिया की हो चुकी हैं। अब किसकी बारी है भाई? मैं हूं नुसरत जहां और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बॉलीवुड राउंड अप। आमिर खान की फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान बेचारी 150 करोड़ कमाने के बाद भी फ्लॉप डिक्लेयर कर दी गई।
ढाई दिन की दोपहरी चांद रात अमावस की शीशम के घोड़े पर होके सवार आएगी शामत गुनहगारों की।
दरअसल लोगों का कहना है कि वो आमिर के नाम पर ठगे गए हैं। आमिर भी हाँ साहब हैं। उन्होंने भी खुले दिल से इसकी जिम्मेदारी कबूल की है।
ज्यादातर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई हमारी और इस बात का हमें एहसास है, तो यकीनन कहीं ना कहीं हम गलत गए हैं और मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और जो ऑडियंस इतने एक्सपेक्टेशन से आई है मेरी फिल्म देखने के लिए, मैं उनको आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू देम ऑल्सो कि इस दफ़ा मैं उनको वो एंटरटेन नहीं कर पाया। कोशिश हमने पूरी की थी लेकिन जो लोग इतने एक्सपेक्टेशन से आए उनको मज़ा नहीं आया।
आज़ादी है गुनाह तो कबूल है सजा, अब तो होगा वही जो है मंजूर खुदा।
तो आमिर साहब कमी कहाँ रह गई?
हमने कोशिश पूरी की, कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत गए। कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई है और उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हमें खुशी है कि कुछ लोगों को पसंद आई है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में।
धोखा स्वभाव है मेरा और भरोसा मेरा।
मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया बेबी कॉल से।
करीना कपूर फिल्मों के साथ साथ रेडियो शोज के बाद अब नेटफ्लिक्स की फिल्म मोगली में का के किरदार के लिए अपनी आवाज दे रही है। क्या बात है करीना, नए नए तजर्बे कैसा रहा?
आई थिंक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि आई थिंक सारे फैंस ने मुझे हमेशा आई थिंक इन गर्ल नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ रोल्स देखा है आई थिंक, बट आई ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट एंड विद दिस आई थिंक प्लेइंग का उनकी जो वॉइस है आई एम श्योर फैंस विल बी प्लेजेंटली।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
अभी आप Bollywood Roundup सुन रहे थे। इस Roundup में आप मेरी आवाज़ सुनते रहा करेंगे लेकिन इसका दौरानिया कुछ कम हो जाएगा। और अब बात करते हैं सैरबीन की। अभी तक आपने सुना कि सैरबीन कब और कैसे और किन हालात में शुरू हुआ, कौन कौन लोग उससे वाबस्ता रहे, उनके तजर्बात कैसे रहे और प्रोग्राम किस तरह परवान चढ़ा। इस वक्त राशिद अशद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राशिद भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं डेविड पेज के बारे में बात करना चाहूँगी। डेविड पेज उस ज़माने में उर्दू सेक्शन के सरबराह या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र हुआ करते थे जिससे इन नशरियात का सुनहरा दौर कहा जाता था। ये वो ज़माना था जब शाम को 8 बजे BBC की नशरियात की वक्त ट्रैफिक रुक जाता था, दुकानों के सामने जहाँ रेडियो सेट होते थे लोग जमा हो जाते थे, हुकूमत के वज़ीर ये अहतमाम करते थे उसके उस वक्त कोई भी मसरूफियत उनकी ना हो। डेविड पेज वैसे तो 1972 में BBC में आ गए थे और एडिटोरियल नोट लिखा करते थे। जब ट्विन मैसन उर्दू को छोड़कर हिंदी में गए तो डेविड को उर्दू का सरबरा बना दिया गया था। जवान आदमी थे, बहुत हंसमुख थे लेकिन बेहद ज़हीन और हालात को समझने वाले आदमी थे वो, और एक एक से उम्दा ख्याल उनको सूझा करते थे। प्रोग्राम बनाने के लिए मिसाल के तौर पर उनको ख्याल आया कि आम का बरेसगीर की सकाफत पर बहुत गहरा असर है, क्यों ना प्रोग्राम की सैर सीरीज़ आम के बारे में की जाए। और जिसका ज़की काज़मी को ये प्रोग्राम भी सुपुर्द उनके किया गया था। शफ़ी ने आज उनसे उर्दू सेक्शन के इनके क़याम के बारे में बातें की हैं, आइए सुनते हैं बातचीत।
डेविड साहब, आपके ख्याल में उर्दू सर्विस का ये सबसे अहम प्रोग्राम सैरबीन जो लंदन से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है वो कैसा रहेगा?
It's quite a big day, isn't it? Because Serbian has been broadcast from London for many, many years.
یہ بہت اہم دن ہوگا کیونکہ سربین برسوں سے لندن سے نشر ہو رہا تھا. پورے 50 سال ہو گئے ہیں. اس کی تقریب تو ہونی چاہیے. تو کیا اب یہ کہا جائے گا کہ یہ بی بی سی اسلام آباد ہے؟ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد میں بی بی سی کے کاندھوں پر یہ فرض آ گیا ہے کہ اس پروگرام کا جو بین الاقوامی رنگ رہا ہے اسے کس طرح برقرار رکھا جائے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے دل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں تو مقامی وسائل سے کام لینے کی صلاحیت تو بڑھ جاتی ہے لیکن مقامی ماحول کا دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے. پرانے زمانے میں خوبی کی بات یہ تھی کہ ہم دور سے بیٹھ کے پاکستان کے حالات پر نظر ڈالتے تھے. اس کے کچھ نقصانات ضرور تھے لیکن فائدہ یہ تھا کہ مقامی دباؤ ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا. اس کے علاوہ مختلف سفارتخانوں کی طرف سے ہم پر جو دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ فلاں باتیں کہی جائیں اور فلاں باتیں نہ کہی جائیں, اس دباؤ سے ہم خود کو بچائے رکھ سکتے تھے اور ہم اپنا کام پروفیشنل طریقے سے کر سکتے تھے.
And to do a straightforward professional job.
تو وہ کیا جادوئی فارمولا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی نشریات کو پوری دنیا کی نشریاتی اداروں کے لیے قابل رشک بنا دیا تھا؟
Well, I think one of the extraordinary things in those days was
that اس زمانے میں پاکستان میں حکومت کی گرفت الیکٹرانک میڈیا پر بہت سخت تھی اور سرکاری میڈیا کے سوا کچھ اور وہاں نہیں تھا. آج کل تو سینکڑوں چینل مہیا ہیں لیکن اس زمانے میں جب پاکستانی حکومت کا میڈیا پر کنٹرول تھا تو عام لوگ کوئی متبادل تلاش کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ بی بی سی اسی طرح کا متبادل تھا جو عوام کو دوسرا رخ دکھا سکتا تھا. بی بی سی کے علاوہ وائس آف امریکہ, جرمن ریڈیو بھی تھے لیکن ہمیں بہت بڑی آسانی یہ میسر تھی کہ ہمارے نامہ نگار پاکستان میں کسی روک ٹوک کے بغیر کام کر رہے تھے اور ہم مقامی حالات اور واقعات کی رپورٹنگ آسانی سے کر لیتے تھے. جب کوئی ہنگامی واقعہ ہوتا تھا تو لوگ بہت ہی بڑی تعداد میں بی بی سی کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ غالباً 1983 میں ہم نے ایک سروے کروایا تھا جس سے معلوم ہوا کہ پاکستانی شہروں میں 46.8% بالغ لوگ کم سے کم ایک بار بی بی سی کو ضرور سنتے ہیں. اس طرح 1.5 کروڑ لوگ پاکستان میں بی بی سی کو سنتے تھے. ہندی پروگراموں کے سننے والوں کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو 5 کروڑ افراد ان زبانوں کی نشریات سن رہے تھے, جبکہ انگریزی کے پروگراموں کو دنیا بھر میں سننے والوں کی تعداد 10 کروڑ تھی. لیکن اگر کوئی ہنگامی بات ہو جاتی تو ہمارے سننے والوں کی تعداد بڑھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی تھی.
The Urdu service stopped the traffic in Pakistan.
ایک نام جو سربین کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ تھا وقار احمد کا نام. میرا خیال ہے کہ آپ ان کو سب سے زیادہ اچھی طرح جانتے تھے. ان میں وہ کیا بات تھی کہ سربین سننے والے ان کے شیدائی تھے؟
I think Vakar, of course, he was an extraordinary broadcaster.
ہاں, وقار بڑے اعلیٰ پائے کے براڈ کاسٹر تھے. مجھے ان کی تحریر بھی یاد ہے, بہت ہی صاف ستھری تحریر ہوتی تھی اور ان کے بولنے کا ایک خاص انداز تھا, بہت نپا تلا, بہت پراعتماد انداز. وہ سیکشن کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت آہستہ بولتے تھے لیکن یہی انداز تھا جو شارٹ ویو پر ریڈیو کی لہروں کو کاٹتا ہوا سامعین تک پہنچتا تھا. اس کے علاوہ ان کا لہجہ, ان کا تلفظ, یہ باتیں بھی ان کی آواز میں ایک نہایت متانت اور وقار پیدا کرتی تھیں. سننے والوں کو سربین میں بھی اسی متانت اور وقار کی تلاش بھی تھی. غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تاریخ دان تھے. ان کا بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ بہت گہرا تھا اور اس کے ساتھ یورپین کلچر سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھے. اسی لیے نہ صرف پاکستانی خبروں بلکہ بین الاقوامی امور کے بارے میں بھی سربین میں گفتگو کرتے ہوئے یہ اعتماد پوری طرح جھلکتا تھا. ان باتوں کی وجہ سے وہ بین الاقوامی حالات کی بھول بھلائیوں میں سننے والوں کے لیے ایک رہنما, ایک گائیڈ کا رول ادا کرتے تھے.
Through a very complex set of international and national events.
سربین کی مقبولیت کے سلسلے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہو گئی تھیں, کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا. میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ شام کو جب بی بی سی کی نشریات کا وقت ہوتا تھا تو بڑے شہروں میں ٹریفک رک جاتا تھا, لوگ اپنے کام روک دیتے تھے. کیا یہ مقبولیت وقار احمد کی وجہ سے تھی؟
I think Vakar wouldn't claim that it was his.
نہیں, میرا خیال ہے کہ وقار یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ان کی وجہ سے ٹریفک رک جاتا تھا. ان کی طبیعت میں بہت انکسار تھا, وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے۔ اسی طرح جیسے وقار کی آواز پاکستان میں مقبول تھی، اسی طرح راشد اشرف کی آواز، یاور عباس کی آواز بہت مقبول تھی۔ یہ آوازیں گھر گھر جانی پہچانی جاتی تھیں۔ البتہ وقار ان میں ممتاز تھے کیونکہ وہ سیربین کے اینکر تھے۔
اور وہ رپورٹر جو مختلف شہروں سے رپورٹنگ کرتے تھے، ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا سیربین کو مقبول بنانے کے سلسلے میں ڈیٹ صاحب؟
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وقار اس پروگرام کے اینکر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں لندن میں ایک سے ایک باہنر صحافی موجود تھا۔ مثال کے طور پر محمد غیور جو اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار رہ چکے تھے، طاہر مرزا تھے جو بعد میں ڈان کراچی کے ایڈیٹر بنے، اس کے علاوہ اطہر علی تھے، اردو سیکشن میں سب سے سینئر تھے، باقی سب لوگوں سے زیادہ عرصہ اردو سیکشن میں گزار چکے تھے، وہ خود بھی صحافی تھے۔ تو ہمارے پاس بہت مضبوط ٹیم تھی، اور ہاں پاکستان میں نامہ نگاروں کی بڑی اچھی ٹیم بھی تھی۔ جتنی خبریں ہمیں ملتی تھیں انہی نامہ نگاروں کے ذریعے آتی تھیں۔ مثال کے طور پر ظفر عباس جو آج کل ڈان اخبار کے ایڈیٹر ہیں، اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار رہ چکے ہیں۔ رحیم اللہ یوسف زئی فرنٹیئر میں افغانستان کے بارے میں معلومات کا خزانہ تھے۔ 1980 میں مجاہدین کے زمانے میں آنے والی خبروں کے لیے رحیم اللہ کی معلومات کا کوئی بدل نہیں تھا۔ ادریس بختیار تھے کراچی میں، بہت ہی کارآمد صحافی، کراچی میں ہر موقع اور تقریب پر اپنے اسکوٹر پر پہنچ جاتے تھے۔ علی حسن حیدرآباد سے، اور خود شاہد ملک جو یہاں لندن میں ہمارے ساتھ وقت گزارنے کے بعد لاہور گئے اور وہاں ہمارے نامہ نگار بن گئے۔ علی احمد خان تھے جنہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے رپورٹنگ کی اور بہت نام کمایا۔ انڈیا میں مارک ٹلی تھے، ستیش جیکب تھے، اسی طرح انڈیا میں بھی ماہر نامہ نگاروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ یوں تو براڈ کاسٹنگ کا پورا تجربہ بہت ولولہ خیز تھا کیونکہ بی بی سی کا ادارہ اس قدر مقبول تھا، لیکن اسی کے ساتھ افسوسناک واقعات سے گزرنا پڑتا تھا، خاص طور سے وہ غیر معمولی وقت جب بھٹو پر مقدمہ چلایا جا رہا تھا اور جب ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان میں یہ بہت غیر معمولی زمانہ تھا جب ملک نفاق میں گرفتار ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایڈیٹوریل نوٹ لکھتے ہوئے اس بات کے حق میں دلائل دیے تھے کہ بھٹو کو معافی دے دی جائے، کیونکہ یہ بات واضح تھی کہ اگر بھٹو کو پھانسی دی گئی تو عدالت میں مقدمے کے دلائل خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوں، یہ فیصلہ ملک کی سیاست میں نفاق پیدا کر دے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کی اپیلوں پر کان نہیں دھرے گئے تھے اور بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب ہم نے یہ پروگرام براڈ کاسٹ کیا تھا جس میں بھٹو کی زندگی، ان کی کامیابیوں، ان کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیا تھا۔ ان سب باتوں کو جمع کرنا اور ان سے ایک مربوط پروگرام مرتب کرنے کا کام بے حد مشکل تھا، اور وقار اور اطہر نے مل کر بہت بڑا کام کیا تھا۔
سیربین کی مقبولیت کے سلسلے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہو گئی تھیں، کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا۔
سیربین کے سلسلے سے جو کہانیاں مشہور ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے تو ایک کہانی یہ تھی کہ سندھ میں ایک خطرناک ڈاکو تھا جسے پولیس نے بڑی مشکل سے بالآخر گھیرے میں لے لیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس نے گولی چلا دی۔ پولیس والے اس کے نزدیک پہنچے تو ابھی اس کا دم نہیں نکلا تھا اور وہ ہوش میں تھا۔ ڈاکو نے اپنی گھڑی دیکھی اور کہنے لگا، 2 بجے ہیں، کیا اس وقت میں مر گیا تو بی بی سی پر میری موت کی خبر آ جائے گی؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک لطیفہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور واقعہ ہوا ہو، اس پر یہ کہانی گڑھ لی گئی ہو، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بی بی سی کو سننے والوں کی تعداد کتنی تھی۔ اسی لیے طرح طرح کے لوگوں کو شوق تھا کہ ان کی کہانی بی بی سی پر کسی طرح نشر ہو جائے۔
ڈیر صاحب، آپ نے ایسا کوئی اقدام کیا جو اردو سروس کے لیے تاریخی نوعیت کا ہو گیا ہو؟
جب میں نے اردو سروس میں قدم رکھا تو ایک بات جو بہت عجیب معلوم ہوئی وہ یہ کہ یہاں مردوں کا غلبہ ہے، صحافت پر بھی اور براڈ کاسٹنگ پر بھی۔ یوں تو ہمارے سیکشن میں بہت لائق اور ہنرمند براڈ کاسٹر خواتین موجود تھیں، مثال کے طور پر شمیم پینسر جو خطوں کے جواب کے پروگرام کا بالکل حصہ تھیں جو راشد اشرف پیش کرتے تھے۔ اسی طرح آبدی صاحب کے ساتھ کئی ایک خواتین بھی کام کرتی تھیں، خاص طور سے شاہین کلب میں۔ مجھے صاحب قزلباش کا خیال آ رہا ہے،
اور شاہدہ احمد کا جو کامیاب براڈ کاسٹرز تھی. ہم نے آل انڈیا ریڈیو سے بھی سیکونمنٹ کا سلسلہ شروع کیا. وہاں سے آنے والوں میں پہلے مجیب صدیقی تھے, بہت ہنرمند آدمی تھے. میرا خیال ہے کہ اردو سروس میں وہ واحد براڈ کاسٹر تھے جنہوں نے کبھی بھی مائکروفون پر ہچکچاہٹ کا ثبوت نہیں دیا تھا. وہ ہمارے ساتھ 3 سال رہے, اس دوران میں ایک بار بھی بولتے ہوئے گڑبڑائے نہیں تھے, بہت ہی روانی سے بولتے جاتے تھے. ان کو مائکروفون پر بلا کا کنٹرول تھا. وہ ڈرامے بھی اچھے لکھتے تھے. انہوں نے یس منسٹر کا اردو ترجمہ کر کے بجا ارشاد کے عنوان سے پیش کیا تھا. اور ہاں, سارا نقوی کی آمد نے پرانی روش کو توڑا اور اردو سروس میں حالات حاضرہ پر مز جو حاوی تھے اس کا خاتمہ ہوا. اس پر مجھے خاص طور سے خوشی ہوئی. ممکن ہے کہ اس کا اثر سننے والوں نے بھی قبول کیا ہو. لوگ کہتے ہیں کہ حالات حاضرہ میں پاکستان کے صرف مردوں کو دلچسپی ہے, اور ایک سروے سے بھی یہی نتیجہ نکلا تھا کہ ہمارے سننے والوں میں اکثریت مردوں کی ہے. لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حالات حاضرہ پیش کرنے والے سارے مرد تھے. میرا خیال ہے کہ مردوں اور عورتوں میں توازن قائم ہو گیا ہے, بلکہ اب تو اردو سروس کی سربراہ بھی ایک خاتون ہے.
یہ تھے اردو سروس کے سابق سربراہ ڈیوڈ پیج, جو شفیع نقی جامعی سے بات کر رہے تھے. راشد بھائی, کل آپ نے بتایا تھا کہ 5 اپریل 1949 کو بی بی سی ہندی سروس کا بٹوارا ہو گیا تھا, اور نئے ہندوستان اور نئے پاکستان کے نام پر ایک انڈین سروس بنا دی گئی تھی, اور پاکستان سروس تھی.
ہاں دیکھو, تم غلط کہہ گئی. جی, ہندوستانی سروس کا بٹوارا ہوا تھا.
جی,
ہندی سروس کا نہیں ہوا تھا,
ہندوستانی
سروس کا بٹوارا ہوا تھا. تو انہیں دو ناموں سے تقسیم ہوئی تھی. پرانی ہندوستانی سروس میں کام کرنے والوں سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کس سروس میں جانا چاہیں گے. زیادہ تر جو مسلمان تھے وہ پاکستان سروس میں چلے گئے تھے. صرف ایک نام تھا, ایک صاحب تھے مسلمان جو ہندوستانی سروس میں, جو ہندی سروس میں رہے تھے, اور وہ تھے علی حسن.
جی,
یہ علی حسن جو تھے یہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے.
جی,
آل انڈیا ریڈیو سے لندن آئے تھے. بہت ہی میٹھی بولی بولتے تھے, اور اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں نے ہندی زبان میں مٹھاس داخل کر دی ہے. تو پاکستان سروس کا افتتاح بڑی شان و شوکت سے ہوا تھا. اس پروگرام کی نئی سگنیچر ٹیون بھی بنائی گئی تھی, اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے.
جی,
اس زمانے میں پاکستان میں قومی ترانے کی دھن بنانے کے لیے ایک مقابلہ جاری تھا. یہاں بی بی سی میں ایک صاحب کام کرتے تھے, نذیر احمد, ہم انہیں نذیر بھائی کہا کرتے تھے. انہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کی ایک دھن بنائی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. دھن اتنی اچھی تھی کہ اس زمانے کے مشرقی پاکستان والوں نے اسے اپنی علاقائی دھن بنا لیا تھا. تو اسی کو بی بی سی کی پاکستان سروس نے اپنا لیا. یہاں برطانیہ میں ایک بہت بڑے میوزیشن تھے, میلکم سارجنٹ.
جی,
انہوں نے بی بی سی سمفنی آرکسٹرا پر اسے ترتیب دیا, اور یہ دھن پاکستان سروس کی سگنیچر ٹیون بن گئی.
ٹھیک, تو سنوائیے کیا ٹیون تھی وہ.
بی بی آپ نے مجھے پکڑ لیا, بس بدقسمتی سے میرے پاس ہے نہیں, اور اردو کے جو آرکائیو ہیں وہاں سے نکلوانے میں کئی دن لگ سکتے ہیں.
جی چلیں, کوئی بات نہیں, لیکن یہ بتائیں, کسی اور موقع پر سنیں گے, پر یہ بتائیں کہ یہ نئی پاکستان سروس کیسی ثابت ہوئی.
بی بی اس زبانے کے پروگرام اگر آپ آج سن پائیں تو آپ کو بہت خوشی ہوگی. بات یہ ہوئی کہ زبان پر جو پابندیاں پہلے لگی ہوئی تھیں کہ بہت ہی سادہ ہو, آسان ہو, سب کی سمجھ میں آئے, یہ بندش ختم ہو گئی, اور معقول پڑھے لکھے لوگوں کی زبان میں نشریات شروع کر دی گئیں. اسی لیے اب لکھنے والوں کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ کون سا لفظ مشکل ہے, اس کی جگہ کون سا آسان لفظ استعمال کیا جائے, بلکہ اب یہ فکر ہونے لگی کہ کون سا لفظ ایسا ہوگا جو ہماری بات کی صحیح ترجمانی کر سکے.
جی, اچھا, جی, جی, جی.
تو اس طرح کے اصل میں قصہ یہ ہے کہ زبان کی مشکل اور آسان ہونے کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. یہ ہر شخص کی سمجھ کے اوپر اس کا انحصار. ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے زبان پڑھی ہے, اسکول میں پڑھی ہے, کالج میں پڑھی ہے, آپ زبان کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, تو سادہ زبان جو ہے وہ آپ کو مشکل نہیں لگے گی. لیکن اگر آپ نے زبان پڑھی ہی نہیں ہے کسی طرح سے, ہے نا, تو آپ کو ہر زبان جو ہے وہ مشکل لگے گی.
جی, لیکن جب ہم یہاں راشد صاحب تو ہمیں تو صرف یہی کہا گیا تھا کہ آسان الفاظ استعمال کرو, مشکل بالکل نہ کرو, اتنے آسان جو عام زبان ہوتے ہیں, الفاظ ہوتے ہیں زبان کے, انہیں استعمال کیا جائے.
بیوی دیکھیے, فرض کیجیے کہ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ راشد اشرف صاحب نے سگریٹ ترک کر دی, ترک کے بجائے
چھوڑ دی,
راشد اشرف نے سگریٹ چھوڑ دی, یہی صحیح لفظ ہے, زبان کا صحیح لفظ یہی ہے, لہٰذا آپ چھوڑ دی استعمال کیجیے. لیکن اگر آپ کو کہنا ہو مثال کے طور پر کہ ترک وطن, تو آپ وہاں چھوڑنا تو استعمال نہیں کریں گے,
نہیں کریں گے,
ٹھیک ہے نا. تو لفظ جو ہے وہ اپنے صحیح مقام پر اس کا استعمال ہونا چاہیے,
یعنی جملے کے ساخت کے حساب سے آپ لفظ کا استعمال کریں,
استعمال کریں.
جی جی,
ٹھیک ہے نا.
آپ بات کر رہے تھے پاکستانی سروس کے پروگراموں کی.
ہاں, تو میں کہہ رہا تھا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ یہاں جمع ہو گئے تھے. عطیہ حبیب اللہ تھیں, ڈاکٹر اجمل تھے, اعجاز بٹالوی تھے, منیب الرحمان تھے, حمید اللہ عبدالحمید شیخ تھے, ضیاء محی الدین تھے, آپ نے نام سنا ہوگا ضیاء محی الدین کا.
جی جی سنا ہے.
یہ لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور آگے چل کر ان سب نے بہت نام کمایا تھا. ان کے نام تو میں نے ویسے ہی لے لیے. ان میں سے ہر آدمی جو تھا وہ پاکستان میں جا کر اپنے ٹاپ پوزیشن پہ پہنچا ہے.
جی
سمجھے, اس کا وقت نہیں بتانے کا. تو ان کے علاوہ صدیق احمد صدیقی تھے, امجد علی تھے, حفیظ جاوید تھے, یاور عباس, ان کو تو آپ جانتی ہیں, وہ اب بھی آتے ہیں, اور نور احمد چوہان, یہ سب لوگ تھے, اس طرح کے لوگ تھے.
جی
ان سب نے مل کے بڑے اچھے اچھے ادبی اور ثقافتی پروگرام بنائے اور ان کو ریڈیو پر پیش کیا. ہفتے میں ایک ڈرامہ ضرور ہوتا تھا. یہ ڈرامے زیادہ تر ترجمہ کیے جاتے تھے اور ترجمے پر جو محنت کی جاتی تھی وہ واقعی جان لیوا ہوتی.
ڈرامے سے مجھے یاد آیا, میں آپ کو بیچ میں معاف کیجیے گا ٹوک رہی ہوں, کہ جب میں آئی تھی اس زمانے میں بھی ڈرامے ہوا کرتے تھے جب محمد حنیف ہمارے سیکشن ہیڈ تھے, لیکن وہ ڈرامے کرسمس کے موقع پر صرف سال میں ایک یا دو بار ہوا کرتے تھے.
جی. لیکن وہ یہ جو پرانا زمانہ تھا اس میں ہفتے میں ایک بار
ہر ہفتے ایک ڈرامہ ہوتا. تو ان میں کون لوگ ہوتے تھے؟
یہی سب لوگ جو جن کو میں نے اپنے نام دیا,
سارے
اسی طرح کے لوگ, اور دو چار اور بلا لیا جاتا تھا. اور بے حد عمدہ ایکٹنگ, بہت ہی عمدہ ایکٹنگ, یعنی ظاہر ہے کہ مائکروفون والی ایکٹنگ تھی.
جی.
کیمرے کے سامنے ایکٹنگ نہیں ہو رہی تھی, لیکن آواز کی ایکٹنگ بے حد عمدہ ہوتی تھی. اچھا, ایک بات اور بھی جس کا مجھے خیال آیا کہ اس میں جو مثال کے طور پر یہ دکھانا, یہ سنانا ہو کہ کوئی آدمی چل رہا ہے, تو اس کا کیا کرتے تھے, ایک اسٹوڈیو میں ایک ٹرے کے اندر تھوڑی سی ریت اور بجری رکھی ہوئی ہوتی تھی اور اس کے اوپر کوئی چلتا تھا تھوڑا سا, تو اس کی آواز
ساؤنڈ افیکٹس مطلب اسی طرح کے آتے تھے.
ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر دکھانا ہو کہ طوفان آ رہا ہے تو پنکھا, ہاتھ سے پنکھا چلایا جاتا تھا, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. ٹین کے اوپر پانی چھوڑ کے اور وہ بوندوں کا وہ افیکٹ دیا جاتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں برطانیہ کی بدباش, یہاں کے ادب, ثقافت, معاشرت, تعلیمی ڈھانچے, چال چلن, رسم و رواج, اس طرح کی باتیں سننے والوں کو روشناس کرائی جاتی تھی. اور چونکہ اس زمانے میں بہت تھوڑے لوگوں کے پاس ریڈیو سیٹ ہوتے, جو زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ تھے, اس لیے انہیں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے پروگرام بھی بنائے جاتے تھے. تم کو شاید سن کے تعجب ہو کہ یہاں انگریزی میں جو لوگ خبریں پڑھنے کے لیے آتے تھے,
جی,
وہ ڈنر جیکٹ پہن کے آتے تھے.
اچھا,
بو ٹائی لگا کے,
یعنی ایک ڈریس کوڈ تھا باقاعدہ.
یعنی ٹائی, بو ٹائی کے بغیر آپ خبریں نہیں پڑھ سکتے تھے, اور اس سے بھی پہلے بولر ہیڈ بھی پہننا ضروری ہوتا تھا.
اچھا, ریڈیو پر بھی؟
ریڈیو کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک. صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہاں کس سن میں آئے تھے؟
میں 1966 میں آیا تھا. لیکن ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے, وہ یہ سینسرشپ کے بارے میں, کتنا وقت ہے تمہارے پاس؟
سر بس 40 سیکنڈ اور سمجھ.
40 سیکنڈ. اچھا, تو جنگ کے زمانے میں یہاں سینسرشپ تھی. جب تم آئی ہو یہاں تو بش ہاؤس میں میز کے اوپر ایک بٹن لگا ہوا دیکھا ہوگا تم نے, جب جسے کاف کی کہتے ہیں.
جی 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 جی,
وہ اصل میں سینسرشپ کی تھی پرانے زمانے میں. اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں مائکرو فون پر, تو پروڈیوسر سامنے بیٹھا ہوا اسے دبا دیتا تھا تاکہ وہ غلط بات ब्रॉडकास्ट ना,
जैसे स्टूडियो में अभी भी कॉफ की है लेकिन ये हमारे प्रेजेंटर्स के लिए है,
हाँ,
कि अगर आपको छींक या खांसी आए तो आप उसे दबा के,
हाँ, लेकिन वहाँ वो जो की थी वो असल में सेंसर की थी,
अच्छा,
जिसको दबाया करते थे,
अच्छा,
इस तरह का जमाना था। और
जी,
और बस ये कि मैं 66 में यहाँ आया था, ये
ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये बातचीतें अगले प्रोग्राम में जारी रहेंगी। कल इसके साथ ही सैरबीन अख्ताम को पहुँचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे असद अली और प्रोड्यूसर थे सलीम अहमद और स्टूडियो मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दिए थे यहाँ लंदन में डोमिनिक डिलागी ने, जबकि पाकिस्तान से प्रोडक्शन में हमारा साथ दिया है आमिर सिद्दीक ने। यहाँ मुझे यानी नुसरत जहाँ को हमेशा के लिए सैरबीन से इजाज़त चाहेगी, और चलते चलते सुने अहम खबरों का खुलासा।
अमरीका के साबिक सदर जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं, जिस पर सदर ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं ने ताज़ियत का इजहार किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक के एहतजाज के दौरान सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर तहरीक के सरबराह समेत अहम रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुकदमात दर्ज कराए हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने G20 के रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि वो शराकती अमल की पासदारी करें और जिम्मेदारी के साथ आलमी मईशत को मुश्किलात से निकालें। पेरिस में हजारों अफराद ने ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरे किए। बरतानवी वजीर आजम टेरेजा मे के एक और वजीर सैम जायमा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। यमन के बंदरगाही शहर हुदैदा में यमनी हुकूमती फोर्सेज और हौसी बागियों के दरमियान झड़पों में 10 अफराद हलाक हुए हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है।